الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارادہ تو ہمارا یہ تھا کہ انشاءاللہ آج ہم سورہ فتح کے بارے میں بتائیں گے لیکن طبیعت تیار نہیں ہے سورہ فتح میں تھوڑا سا بہت زیادہ لگے گا کچھ باتیں سوچنے سمجھنے کی ہیں اس میں تو سوچا مختصر صورت یہ سورہ حجرات ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں تو معلوم ہو گئی ابھی ان کو ہم نہیں بیان کریں گے جو معلوم نہیں ہو سکیں اس کے سلسلے میں کچھ ذکر کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی جو نبوت کی زندگی ہے وہ 13 اور 10 23 سال ہے 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینہ میں اور صرف 23 سال میں وہ عظیم انقلاب برپا ہوا جو لوگ صدیوں میں بھی نہیں کر پاتے صرف 23 سال کی مدت میں 3/3 عرب پر وہ نظام قائم ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا. یہ شاید تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب ہے اور اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ اس کی کوئی نظیر انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے, کوئی نظیر نہیں پیش کیا. اس لیے کہ جن پیغمبروں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے ان میں سے سب سے زیادہ مدت دی گئی تھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور قرآن کی شہادت یہ ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا کہ 950 سال رو اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے, اور 950 سال کی مدت غیر معمولی مدت ہے, لیکن اس طویل مدت کی تبلیغ اور تلقین کے باوجود قرآن کی گواہی یہ ہے فما آمن معہ الا قلیل کہ بہت تھوڑے سے لوگ اسلام لائے, بس اتنے لوگ لائے کہ کشتی میں بیٹھ گئے. اس کے بالمقابل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3/3 عرب میں پورے اسلامی نظام قائم ہو چکا تھا اور 3/3 عرب مطیع ہو چکا تھا, اور آخری حج جو 10 ہجری میں آپ نے کیا ہے اس حج میں آپ کے ساتھ 140,000 حاجی تھے حج کرنے والے, 140,000. بہت بڑا انقلاب تھا. بہرحال سورہ حجرات کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مدینے کے 5-6 سال کے بعد, آمد کے 5-6 سال کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس کے مضامین سے ایسا معلوم ہوتا ہے, ایسا اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو احکام اور جو ضابطے جو آداب اور جو ثقافت اور جو تہذیب اس میں سکھائی گئی ہے وہ ایک اسٹیبلش ہونے والی سوسائٹی کو سکھائی گئی ہے. بہت سے آداب اور احکام نافذ ہو گئے تھے اس میں, کچھ جو کمی رہ گئی تھی اس کو سکھائی گئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اتنا پھیل چکا تھا کہ جو کمزور دل کے لوگ تھے وہ مانتے تھے اسلام کو, چنانچہ قبول کر لیا تھا انہوں نے اور اطاعت گزار ہو گئے تھے, لیکن اطاعت گزاری کے باوجود سچے دل سے پختہ ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں ایمان نہیں اترا تھا. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ایک قبیلہ وہ بھی تھا, تو یہ بھی بتاتا ہے کہ دور گزر چکا ہے بہت کچھ اور اسلام بہت کچھ پھیل چکا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی ہدایت تو یہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کو, مسلمان سوسائٹی کو, کہ جب کبھی بھی کوئی مشورہ ہو رہا ہو، کوئی عمل تم کر رہے ہو، سوسائٹی میں کوئی بات طے ہو رہی ہو، کوئی مشورے کے بعد کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہو، ایک بات یاد رکھنا، اسلامی سوسائٹی کا امتیاز یہ ہوگا کہ اللہ اور رسول سے کبھی آگے آگے نہ چلو، پیچھے پیچھے چلو. یہ دیکھو، یہ سوچو اور یہ معلوم کرو کہ اس سلسلے میں اللہ رسول کا حکم کیا ہے، ان کی ہدایت کیا ہے. ورنہ ہمارے دانشور آگے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے، میں نے تو یوں سوچا ہے، میرا آبزرویشن تو یہ ہے، میں نے جو کچھ غور کیا ہے یہ ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں غور کرنے والے؟ اور آپ اللہ رسول سے پوچھئے کہ کیا بات صحیح ہے. تو جو لوگ آگے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں اور آگے بڑھ بڑھ کر رسول سے بولتے ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں. کبھی آگے بڑھ بڑھ کر نہ بولو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ اور رسول سے آگے بڑھ بڑھ کر باتیں نہ کرو، اللہ سے ڈرو. اور ظاہر ہے کہ اللہ سے آگے بڑھنا تو کوئی سوال ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تو نظر نہیں آتا. تو اللہ سے آگے بڑھنا کے معنی یہ ہے کہ رسول سے آگے بڑھنا، یہی اصل مقصود ہے. رسول سوسائٹی میں موجود ہیں، ان سے پوچھو کیا بات صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کریں کیا نہ کریں. ایک تو بنیادی بات سوسائٹی میں یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا رسول کا حکم معلوم ہو جائے، یہ ہے، فوراً سلنڈر کیجیے، فوراً ہتھیار ڈال دیجیے، فوراً مان لیجیے، پھر آگے کہنے کی اور سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی باقی کسی مومن کے لیے. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی شخص پر بہت خفا ہو گئے، بہت غصہ آ گیا، قریب تھا کہ اسے سخت ضرب لگا دیتے. وہ ڈر گیا، لرز گیا کہ حضرت عمر کا غصہ تو آسان نہیں ہے فرو ہونا. اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مومن تو وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. صحابہ کا بیان یہ ہے کہ امیر المومنین نے یہ آیت سنی تو ایک دم چہرے کا رنگ بدل گیا، سارا غصہ فرو ہو گیا. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں. وہاں سے جو بات معلوم ہو گئی اس کی اتباع کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان سوسائٹی میں آداب میں سے یہ ہے، ثقافت اور تہذیب یہ ہے کہ جب اللہ رسول کی کوئی بات معلوم ہو جائے تو فوراً سلنڈر کریں، فوراً سر تسلیم خم کر لیں. اور اگر کوئی بات اٹھے مشورے میں، لوگ کوئی سوال اٹھائیں، تو یہ پوچھیں کہ اللہ رسول کا حکم اس میں کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اس میں. اور میں نے اس کا ایک علاج بتایا تھا آپ کو کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی اقدام درپیش ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی عزم کرنا ہو، کچھ کہنا ہو یا کرنا ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے، لمحے بھر کے لیے سوچئے کہ اس مقام پر اگر اللہ کے رسول ہوتے تو وہ کیا عمل کرتے. تو خطاکار سے خطاکار آدمی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ جو وہ کرنے جا رہا ہے رسول بھی غلط کام کر سکتے تو نہیں کرے گا، رک جائے گا. یہ ایک گر ہے کہ زندگی میں اگر پیش نظر رہے تو آدمی رسول کی طرف غلط بات منسوب نہیں کر سکتا، یہ ہمت نہیں ہے مومن کی، کا یہ حوصلہ گستاخی یہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے، یہ پہلی بات ہے، پہلی تہذیب ہے اطاعت رسول. چنانچہ اس سلسلے میں صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ایک بار آپ مسجد نبوی میں لیکچر دے رہے، تقریر فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بعد میں آتے ہیں ادھر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مسجد کے آس پاس ادھر ادھر کھڑے تھے لوگ. آپ نے لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مسجد میں داخل ہوئے تھے، ایک پیر مسجد میں رکھا تھا اور ایک پیر باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے. دوسرے لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی میں سے تھے، کہا کہ حضرت یہ تو جو لوگ کھڑے تھے ان سے کہا تھا اللہ کے رسول نے، آپ سے تو نہیں کہا تھا، آپ تو ابھی آئے تھے. تو کہنے لگے کسی کا نام لے کر تو نہیں کہا تھا، کل حشر کے میدان میں اگر اللہ تعالیٰ پوچھتا کہ میرے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ اور تم کھڑے رہے تو میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا. تو اطاعت کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اس طرح اطاعت کرتے تھے ایک ایک چیز میں، اور جو آپ فیصلہ فرما دیتے تھے اس کے بعد پھر کچھ نہیں کہتے تھے. چنانچہ ایک حدیث میں جو صحاح ستہ کی حدیث ہے، ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اطاعت کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے بڑی ہولناک اور تنبیہ کی بات کہی ہے. آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ایک ایک آدمی جنت میں جائے گا، ہر آدمی جنت میں جائے گا، میری امت کے لوگ سب جنت میں جائیں گے. الا من ابا، مگر وہ شخص نہیں جائے گا جو میرا انکار کرے گا. صحابہ نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ایسا بھلا آدمی کون ہوگا جو آپ کا امتی بھی ہو اور آپ کا انکار کرے، ایسا تو سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ نے فرمایا من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے وہ جنت میں داخل ہو گیا، چلا گیا جنت. من آسانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی میں زندگی گزاری سمجھو اس نے میرا انکار کر دیا. میرا اقرار اور میرا مجھ پر ایمان تو یہی ہے کہ میری اطاعت کی جائے. اطاعت کے معنی ہوتے ہیں ذوق شوق سے حکم ماننا، اطاعت کا ایک درجہ ہے، اور اطاعت سے آگے ایک درجہ اور ہے پیروی کا، اتباع کا. اطاعت تو یہ ہے کہ کوئی حکم آپ کا ملا تو آدمی دل و جان سے اس کو کرنے کو تیار ہو جائے، شوق سے کرنے کو تیار ہو جائے، یہ اطاعت ہے. اور پیروی یا اتباع یہ ہے کہ حکم آپ کا ہو یا نہ ہو، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ رسول کی مرضی یہ تھی تو اس کی بھی اتباع کریں، اس کی بھی پیروی کریں. جس چیز کا حکم نہیں دیا انہوں نے، وہ سنت ہے، مستحب ہے، مناسب ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی کوئی بات ہو، یا مال کے سلسلے میں ہو یا گھر کے سلسلے میں ہو، اس میں اتباع کی جائے اللہ کے رسول کی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ کی اتباع کا حال یہ تھا کہ وہی شکل اختیار کرتے تھے، وہی کھانے کی کوشش کرتے تھے، اسی جگہ بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، اسی طرح بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے جس طرح رسول کو دیکھتے تھے. سفر کر رہے ہیں تو جس پیڑ کے نیچے اللہ کے رسول جس طرح بیٹھے تھے اس کی نقل کرتے تھے. اتباع کا جذبہ یہ ہے کہ سنت ہوں، مستحب ہوں، مندوبات ہوں، مرضی اللہ کے رسول کی کیا ہے اس پر چلنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ اتباع ہے، اور یہ اور اتباع کا صلہ اللہ کے رسول کی اتباع و پیروی کا صلہ اتنا عظیم ہے کہ آدمی اس سے بڑے صلے کی اور اس سے بڑے انعام کی بات سوچ بھی نہیں سکتا. جو انعام اللہ کی طرف سے ملے گا اتباع و پیروی کا، اس سے بڑے کسی انعام کا انسان تصور نہیں کر سکتا. قرآن میں ہے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کی گواہی اس بات سے دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور اس اتباع کا صلہ اور انعام کیا ہے؟ اس اتباع کا صلہ اور انعام یہ ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور ظاہر ہے کہ بندے سے اللہ محبت کرنے لگے اس سے بڑا کوئی صلہ ممکن ہے؟ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا انسان، اتنا بڑا صلہ ہے. تو یہ پہلی بنیاد ہے ہماری ثقافت کی اور ہماری تہذیب کی کہ ہماری سوسائٹی میں سب سے مقدم رکھا جاتا ہے، ہر مقام پر، ہر قدم پر، ہر مرحلے میں، ہر معاملے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی اقتداء کو، ان کی اتباع کو، ان کی پیروی کو مقدم رکھا جاتا ہے. دوسرا ہماری تہذیب کا اصول یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے رسول سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. تعظیم، احترام اللہ کے رسول کا یہ دوسری بنیاد ہے ہماری تہذیب کی. اور جس شخص کے دل میں اللہ کی رسول کی عظمت نہیں ہے، آپ کی محبت نہیں ہے، آپ کی عظمت نہیں ہے، آپ کا احترام نہیں ہے، اس شخص کے دل میں ایمان کا تلاش کرنا بے سود ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول کا احترام ہے تو ایمان ہے. اور احترام اور محبت کے سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں. میں نے کل بھی ایک آیت سنائی تھی سورہ احزاب کی، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہاری جان پر تمہارا اختیار اتنا نہیں ہے جتنا ہم نے رسول کو تمہاری جان پر اختیار دیا ہے. تو مسلمانوں کے لیے رسول کی ذات اپنی ذات سے بھی زیادہ افضل ہے، اعلیٰ ہے. اور میں نے سنایا تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات کو جلانا چاہے تو نہیں جلا سکتا، حرام ہے خودکشی، لیکن اللہ کے رسول فرمائے آگ میں کود پڑو تو واجب ہو جائے گا کودنا، اس لیے کہ اس جان پر ہمارا اختیار اتنا نہیں جتنا اللہ کے رسول کا. تو اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر بھی ایمان نہیں ہے، اور ان کے نام کی تعظیم نہ ہو تب بھی ایمان نہیں ہے. تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. آتش دوزخ کو حرام کرنا ہو تو اللہ کے رسول کے نام کی تعظیم کیجئے، نام کی شرم رکھیے. اور یہ کہتے ہوئے کہ میں ان کا امتی ہوں، اس بات کے لیے آمادہ کیجئے قلب کو کہ جب امتی ہیں تو امتی بن کر دکھائیں، امتی جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہونا چاہیے. ایک بار حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ گئے استبل دیکھنے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا، بہت اچھے اچھے گھوڑے تھے ان کے پاس، بڑے تحفے آتے تھے مصر سے، شام سے، عراق سے، ایران سے، لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے امام مالک کے پاس، بڑے بڑے تحفے لاتے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. تو امام شافعی نے جو گھوڑے دیکھے ان کے امام مالک کے پاس، تو بہت عظیم گھوڑے تھے. تو امام مالک نے تعریف کی کہ آپ کے پاس تو بہت اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہیں. تو امام مالک نے کہا امام شافعی سے کہ تمہیں پسند ہیں؟ کہا ایسے گھوڑے کس کو پسند نہیں ہوں گے. امام مالک نے کہا کہ شافعی، یہ سارے گھوڑے میں نے تمہیں حلا کیے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا امام صاحب، کم از کم ایک گھوڑا تو رکھ لیجئے اپنے پاس سواری کے لیے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے امام مالک کے، رونے لگے. اور کہا شافعی، جب سے مدینہ آیا ہوں یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ کبھی گھوڑے پر سواری نہیں کروں گا. امام شافعی نے پوچھا امام مالک صاحب کیا بات، کیوں؟ کہا میں ایک بار گھوڑے پر بیٹھنا چاہا، میں نے سوار ہونا چاہا، مگر یہ سوچا کہ مالک جن گلیوں میں تو گھوڑا دوڑ آئے گا ان گلیوں میں تو اللہ کے رسول کے نقش قدم پڑے ہیں، کیا تو گھوڑے سے انہیں روندے گا؟ اور اس دن سے میں نے عہد کیا کہ جب تک مدینے میں رہوں گا انشاءاللہ کبھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گا. اللہ کے رسول کی یہ عظمت، یہ مقام اور یہ محبت، یہی ایمان کی علامت ہے. یہ احترام، یہ عظمت، یہ مقام ہو تو اتباع ہوتی ہے، اور یہ مقام، یہ عظمت نہ ہو تو اتباع نہیں ہو سکتی. جب رسول موجود تھے تو یہ آیت اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاط شروع کی، کم آتے تھے. ایک صحابی بالکل نہیں آئے برسوں تک، زید بن ثابت، کافی دنوں تک نہیں آئے. اللہ کے رسول کا حال یہ تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد بھی اور فجر کی نماز کے بعد بھی منہ پھیر کر مقتدیوں کی طرف بیٹھ جاتے تھے اور پوچھتے تھے حالات، اور حالات پوچھتے ہوئے خواب بھی پوچھتے تھے، کبھی کسی نے کوئی خواب دیکھا تو سناؤ، اس کی تعبیر بتایا کرتے تھے. تو ایک دن کہنے لگے کہ زید نہیں آئے بہت دنوں سے، ایک ایک شخص پر ان کی نگاہ رہتی تھی، اس لیے کہ وہ بہرحال درد لیے ہوئے تھے، ہر ایک کا درد تھا ان کے دل میں. تو ایک ایک صحابی کو پوچھتے تھے کہ فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، وہ کیوں نہیں آیا، اور ایک ایک سے تعلق کے خاطر تھا. تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ آج معلوم کریں گے. چنانچہ صحابہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ زید تم نہیں آئے، اللہ کے رسول پوچھ رہے تھے. تو زید رونے لگے اور کہنے لگے کہ ساتھیوں میں تو لٹ گیا، میں تو تباہ ہو گیا. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، کہا تم نے آیت نہیں سنی، قرآن میں آیت اتنی ہے کہ رسول کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو ورنہ کیے کرائے تمام اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے، ہفت ہو جائیں گے، اور میری تو اونچی آواز ہے، کتنی بار اونچا بولا ہوں گا میں، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے، میں تو کہیں کا نہیں رہا. صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس واپس گئے اور ان سے یہ حال بیان کیا، تو آپ نے فرمایا تو فطری طور پر ان کی آواز اونچی ہے، وہ تو یہ بات کہی گئی ہے کہ قصدن آواز اونچی نہ کرو. فطری آواز کسی کی اونچی ہو تو اس کو اللہ نہیں سزا دے گا، یعنی احترام ہو دل میں، یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے. اور احترام میں آدمی بہت چیخ کے نہیں بولتا، زور سے نہیں بولتا، احترام باقی رکھتے ہوئے بولتا ہے. تو یہ صحابہ کرام کا حال تھا. اور پھر فرمایا ہے، سیرت میں ہم نے پڑھا ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آہستہ بات کرتے تھے کہ جیسے رازداری کی کوئی بات کر رہے ہیں. یہ حال ہو گیا تھا ان کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے تو پھر تک یہ کیفیت تھی، آج وہ نہیں ہمارے درمیان، تو اب ان کی آواز سے آواز اونچی کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ میں آپ کو حدیث سناؤں اور آپ کہیں کہ میں تو یوں سوچتا ہوں، تو آپ نے اپنی آواز اونچی کی رسول کی آواز پر. بلکہ آپ کچھ بھی سوچتے ہوں، جب آپ کو حدیث سنائی جائے تو آپ دب جائیں اور کہیں اس آواز کے آگے میری آواز کچھ نہیں، دب گئی میری آواز، میں کچھ سوچتا بھی تھا تو گیا، میں کہا بھی ہوں تو بھی گیا، ضائع ہو گیا، اب نہیں کہوں گا دوبارہ. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو یہی حق ہے، یہی سچ ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، جسے ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کرتے ہو، اللہ کے رسول سے ایسا نہ کرنا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ یہ کہ سب کیا کرایا تمہارا عکارت ہو جائے گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اور جو لوگ پست آواز سے رسول کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، یغضون اصواتهم، آوازوں کو پست کر کے باتیں کرتے ہیں، عند رسول اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تو اللہ تعالی نے آزمائش تقوی کے لیے ان کے قلوب کو چن لیا ہے. یہی وہ قلوب ہیں جن کی آزمائش ہو رہی تقوی کے لیے، تقوی سے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے محترم استاد جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے یہ تاریخ ہے ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق کی، ان کا حال یہی تھا کہ آوازیں پست رکھتے تھے. اس کے بعد ایک اور ادب ہے، آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں چل رہی ہے اور اسی کو ابھی میں پیش کرتا ہوں، لیکن پھر ایک اور بات بھی عرض کروں گا. ایک اور ادب اور تہذیب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، اپنے حجرے میں ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، ایک شخص آیا، کیا کرے وہ چیف چیف کے بلا رہا ہے، اللہ کے رسول نکل آئیے، بات ہے، کام کرنا ہے، کوئی کام ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو تمہیں تمہارے کمروں کے باہر سے زور زور سے پکار پکار کر بلاتے ہیں، اکثر ہم لا یعقلون، ان کے پاس عقلیں نہیں ہیں، نہیں بلا سکتے. پھر کیا کریں؟ ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو فرمایا کہ ٹھہرے رہو، صبر کیے رہو، جب اپنی ضرورت سے خود اللہ کے رسول نکلیں تب اپنی ضرورت پیش کرو. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ صبر کریں، ٹھہرے رہیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول خود نکل کر آئیں، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور اس ذیل میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے کبھی تو اس سے پریشان نہ ہو، واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا. اس کے بعد ایک اور بات بہت اہم کہی گئی ہے اسلامی معاشرے میں. فرض کیجئے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی شخص کے بارے میں کوئی آپ کو خبر دیتا ہے کہ فلاں صاحب نے یہ کام کیا ہے، وہ غلط خبر ہے، خراب سی خبر ہے. تو ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی بات سنتے ہی آپ اشتعال میں آ جائیں، بلیو کرنے لگیں، یقین کرنے لگیں اور اس کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، بلکہ تحقیق کریں، پہلے معلوم کریں کہ بات کیا ہے، یک طرفہ فیصلہ نہ کریں. اور عام طور پر ہم یہی کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ سنا، ہاں صاحب میں پہلے سے بھی یہی سوچتا تھا. یہ بات نہیں. چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا پھرے ادھر ادھر. تو آپ اس بات کو کہیں ذکر نہ کریں، بلکہ سننے کے بعد تحقیق کریں. اور اگر فرض کیجئے کہ کسی قوم کی کسی قوم کے خلاف بات ہو، کسی ملک کی کسی ملک کے خلاف بات ہو، تو بھی تحقیق کر لینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم چڑھائی کر بیٹھو ان پر اور بعد میں معلوم ہو کہ ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کہا تھا. تو فرض کیجئے کہ کسی دشمن قوم کی طرف سے بھی کوئی افواہ اڑ جائے، تو پہلے اس کی تحقیق کر لیجئے، معلوم کر لیجئے. ایسا ان تصیبو قومم بجہالت، ان کی جہالت میں اور ناعلمی میں کسی قوم پر تم چڑھ دوڑو، حملہ کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں اپنے کیوں پر پچھتانے لگو، تو ایسا نہ کرو. اس کے بعد ایک اور بات فرمائی اللہ تعالی نے کہ مسلمان سوسائٹی میں، مسلمان سوسائٹی میں گروہ ہیں، قبیلے ہیں، مسلک ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، خاندان الگ الگ ہیں. اگر کبھی تم دیکھو کہ مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑ رہا ہے، ایک طبقہ دوسرے طبقے سے لڑ رہا ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا ہے، یا ایک فرد دوسرے فرد سے لڑ رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم تماشا دیکھتے رہو اور اس کا ذکر کرو دوسروں سے کہ صاحب یہ دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ دونوں قبیلے، پتہ نہیں یہ غلطی پر ہے کہ وہ غلطی پر ہے. آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، بلکہ آپ کی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جائیں، تحقیق کریں اور اس جنگ کو فروغ کرنے کی کوشش کریں، ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں. ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اصلاح کی کوشش کریں، صلح کرائیں. اور اگر کوئی ایک زیادتی کر رہا ہو دوسرے پر، فرد ہو یا گروہ ہو یا طبقہ ہو، تو پھر تم اپنی طاقت اور رسوخ استعمال کر کے اسے دبانے کی کوشش کرو کہ جب تک ہم زندہ ہیں زندہ، زیادتی نہیں کرنے دیں گے، ظلم نہیں کرنے دیں گے. ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے. ہم ظلم کرنے دیں کسی کو، کرتے رہنے دیں، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے. گویا ہم بھی شریک ہو گئے اس ظالم کے ساتھ، ہم نے برداشت کیا، اس نے کیا. فَإِنْ فَاتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا، انصاف کے ساتھ دونوں کے درمیان فیصلہ کرا دو، کسی کی جانبداری بھی مت کرو. رشتہ داری ہو، قربت ہو، قبیلے سے آپ کا تعلق ہو، خاندان سے، یہ سب باتیں نہیں، عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. واقسطو، اور انصاف کرو، اس لیے کہ قائمین بالقسط بنایا اللہ نے آپ کو، اللہ تعالیٰ مقسطین کو پیش. اور وجہ یہ ہے کہ ان نمل مومنون اخوا، سارے مسلمان بھائی بھائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایسی تمثیل پیش کی ہے کہ میں رات بھر تقریر کروں تو آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، اللہ کے رسول کی اس تمثیل سے دو لمحے میں آ جائے گی بات سمجھ میں. کہا مسلمان ایسے ہیں جیسے ایک دیوار میں اینٹیں چنی ہوئی ہوں، ایک عمارت میں اینٹیں چنی ہوئی ہوں، بالکل ایسی مثال ہے مومنین کی. ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو تقویت پہنچا رہی ہے، ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیے ہوئے ہیں. اور جس نے اپنے آپ کو زیادہ گرا لیا ہے، نیچا کر لیا ہے، عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ بہت سو کا بوجھ سنبھالے ہوئے. چنانچہ نیچے کی اینٹ جو ہے ان سب اینٹوں کا بوجھ سنبھالے ہوئے ہے جس جتنی اوپر ہیں، اور یہ اگر کھسکی اپنی جگہ سے تو سب گر جائیں گی. اس لیے سب کو سہارا دیے رہتی ہے نیچے کی اینٹ. جو عاجزی اختیار کرتا ہے مومنین میں، وہ سب کو سہارا دیے رہتا ہے کہ رہنے کا طریقہ یہ ہے، لوگوں کو برداشت کرو، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، مزاج میں تلخی نہ رکھو، محبت خیرخواہی کا جذبہ ہو، اخوت کا جذبہ ہو. اس لیے کہ بھائی کے لیے نفرت نہیں ہوتی، محبت ہوتی، درد ہوتا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ وہ تم پر رحم کرے. اس کے بعد وہ برائیاں جو زبانی برائیاں ہوتی ہیں، آنکھ سے برائیاں ہوتی ہیں، تحقیر ہے، تذلیل ہے، غیبت ہے، تمسخر ہے، طنز و تشنیع ہے، ان سب کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے. ان سے تمہاری سوسائٹی پاک ہونا چاہیے. عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. اور جو شخص مذاق اڑاتا ہے دوسرے کا، یا سمجھ لیجئے کہ وہ مریض ہے، مذاق اس لیے اڑا رہا ہے کہ دوسرے کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے کو اونچا سمجھ رہا ہے، اچھا سمجھ رہا ہے، مرض میں مبتلا ہے. اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو کمتر نہ سمجھیں. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی نظر میں کون کیا، یہ تو کل معلوم ہوگا جا کر. یہاں ہم اپنے منہ میں مٹھو بنے کہ صاحب بہت واس فرمایا آپ نے، بہت کام کیا، کل معلوم ہوگا کہ کس کا مقام کیا ہے. بہت سے اونچے نظر آنے والے جن کے مناصب ہیں وہ نیچے ہوں گے، بہت سے حقیر لوگ کہیں سے کہیں اونچے ہوں گے. چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا، پوچھا صحابہ سے کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. کہا یا رسول اللہ، یہ تو بہت اونچا انسان ہے، بڑا دولت مند ہے، بڑی شان و شوکت کا انسان ہے، جس گھر میں پیغام دے گا قبول کر لیا جائے گا. اس کی تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا، یہ غریب سا، کمزور سا. آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. کہا یا رسول اللہ، سے تو کوئی نہیں پوچھتا، اور کہیں پیغام دے گا تو قبول بھی نہیں ہوگا، کوئی سوسائٹی میں کوئی مقام ہی نہیں ہے. کہا وہ پہلا شخص جو گزرا ہے، زمین بھر جائے ان انسانوں سے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو یہ ہے اللہ کی نظر میں. کچھ نہیں کہہ سکتے کون اللہ کی نظر میں کیا ہے اور کس کا مقام کیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. اندر کا حال اسی کو معلوم ہے. اس لیے کسی کی تحقیر، کسی کی تذلیل، غیبت، ان چیزوں سے اپنی سوسائٹی کو پاک رکھیے. خاص طور پر بدگمانیوں سے پاک رہیے. اجتنموا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ ایمان لانے کے بعد تم مذاق اڑانے میں، بعض لوگوں کی تعریف ہوتی ہے نا کہ بھائی یہ مذاق اڑانے میں بہت چاق چوبند ہے، ماشاء اللہ بڑے نشیط ہیں. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو ایمان میں نام پیدا کرو، ایمان کے بعد فسوق میں نام پیدا کرنا کیا ہے، بے حیائی میں کیا نام پیدا کرنا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے کچھ چیزیں تو آپ نے سن لی ہمارے امام صاحب سے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ایک بات عرض کرتا ہوں، آخری بات ہے یہ کہ جب اللہ تعالی توفیق دے دین کے لیے کوئی خدمت بجا لانے کی، دین کا کوئی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو بڑھ بڑھ کر اسے بیان نہ کیجیے. ہر آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے کیا کارنامے انجام دیے, کتنا کچھ کیا ہے. بھائی آپ نے کیا کر ڈالا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر جان بھی دی آپ نے اس کی راہ میں تب بھی حق تو ادا نہیں ہوگا. یمنون علیک ان اسلم, یہ لوگ آگا آ کر احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا, یہ کارنامہ انجام دیا وہ کارنامہ انجام دیا, دین کی یہ خدمت کی وہ خدمت کی, ایسی تقریر کی ایسا درس دیا, یہ کارنامہ انجام دیا وہ کا. یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم, اللہ اور اللہ کے رسول پر اپنے اسلام کو جتاؤ مت, احسان مت جتاؤ. سچی بات یہ ہے کہ اگر تم نے کچھ کیا ہے, واقعی دین کا کوئی کام کیا, سچے ہو تم, تو یہ مانو بل اللہ یمن علیکم ہداکم للایمان, اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ یہ کرنے کی توفیق دی. یہ تو الٹا اللہ کا احسان ہے, اور اللہ کا احسان مان کر یہ سوچو کہ اللہ نے احسان کیا تو شکر ادا کریں اس کا, اور کسی کو کیا جتائیں. اور فرض کیجئے ان انسانوں کو جتائیں تو یہ کیا دے دیں گے ہمیں, ان کے پاس کیا رکھا ہے, ان کے پاس تو خود بھی کچھ نہیں ہے. تاریخ کی کتاب میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا, اپنی کتاب میں بھی ہم نے لکھا ہے, اسے سبق ملتا ہے تاریخی واقعات سے, کہ ایک بار شاہجہاں شکار میں گیا, دور نکل گیا شکار میں, اور ان کا لاؤ لشکر پیچھے رہ گیا. یہ کسی ہرن کے پیچھے بھاگ رہے تھے, بھاگتے رہے, وہ ہرن بھی نہیں ملا اور یہ بھی تھک گئے, گرمی کا موسم تھا, پیاس لگی, بدحواس ہو گئے. دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے ایک بکریاں چرانے والا مست لیٹا ہوا ہے, وہ گا رہا ہے. انہیں تھوڑی دیر رشکایا کہ اتنا بے غم تو کبھی میں بھی نہیں ہوتا ہوں, اور اتنا مدہوش اور اتنا مست, کوئی غم ہی نہیں ہے اسے, کوئی فکر ہی نہیں ہے. پیاس لگی ہوئی تھی سخت, پوچھا اس سے کہ یہاں کہیں پانی ملے گا, تو اس نے کہا یہاں تو پانی دور دور تک نہیں ہے, گاؤں بھی ہمارا بہت دور ہے یہاں سے, البتہ تمہیں پیاس لگی ہے مسافر تو تمہیں میں مٹھا پلاتا ہوں. مٹھا جانتے ہیں نا, چھاچ پلاتا ہوں, میرے پاس رکھا ہے. تو اس نے پلایا. شاہجہاں کو ایسا مزہ کبھی چھاچ میں نہیں آیا تھا, پہلی بار زندگی میں ایسے چھاچ پی اس نے, بہت سخت پیاس تھی. تو اس سے کہا چرواہے سے کہ کاغذ لے آؤ کوئی, تو میں تمہیں پرچہ لکھوں. تو اس نے ادھر ادھر دیکھا کاغذ کہاں تھا, وہ ایک پتا لے آیا, اس پہ کچھ نشان لگا دیا. کسی طریقے سے شاہجہاں نے کہا کہ میں دہلی کا بادشاہ ہوں اور تم جانا مسجد میں جمعے کے دن آنا. چنانچہ وہ آیا دوڑا ہوا کہ بادشاہ سلامت سے ملاقات ہوگی اور انعام ملے گا. تو وہ جامع مسجد میں گیا, نماز پڑھی اس نے بھی, لوگوں سے پوچھتا رہا کہ بادشاہ کہاں ہے, شاہجہاں کون سے ہیں. اب لوگوں نے دھتکار دیا, کیا فقیر آدمی گاؤں سے آیا, بادشاہ سے کیا ملاقات کرے گا, کس نے کون چاہے گا کہ ملاقات کرے. خیر آخر کار پوچھتے پوچھتے کسی نے بتایا کہ دیکھو جو اگلی صف میں بیٹھے ہیں دعا مانگ رہے ہیں, یہی شاہجہاں ہیں. بہت دیر تک غور کرتا رہا, کہہ رہا یہ کیسا بادشاہ ہے, یہ تو بھیک مانگ رہا ہے, یہ تو مانگ رہا ہے. تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا گاؤں والے کے کہ یہ کیا مانگ رہا, سب کچھ تو مل گاؤں والا بادشاہ ہے ہم. تو پوچھا لوگوں سے کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں, کہا اللہ سے مانگ رہے ہیں, سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے. چل دیا وہاں سے, روانہ ہو گیا. شاہجہاں جب فارغ ہوا تو لوگوں سے پوچھا کہ کوئی چرواہا نہیں آیا تھا یہاں. لوگوں نے بتایا کہ حضور آیا تھا اور پوچھ رہا تھا آپ کو, اور ہم نے تو دھکار کیا, کہا نہیں نہیں وہ تو ہمارا مہمان تھا, بلاؤ اسے. گھوڑے دوڑائے, پکڑ کے لائے اسے, پوچھا کہ تم چلے کیوں گئے تھے؟ کہا یہ مت پوچھئے، بس میری ضرورت پوری ہو گئی، میں چلا گیا. کہا نہیں بتا تو صحیح. کہا میں تو کچھ نام نام لینے آیا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ تم خود مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اسی سے کیوں نہ مانگوں جس سے تم نے مانگا ہے. تمہیں بادشاہی دے سکتا، مجھے نہیں دے سکتا، اس لیے میں چلا گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا جو کچھ کرنے کو توفیق ہوتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. مانگنے کی جگہ وہی ہے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ دینے والا ہے. تو فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، تم اسلام جتاتے ہو رسول پر آ کر، وہ کارنامے جتاتے ہو کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. وللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ الٹا اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے ایمان کی توفیق تمہیں دی، کچھ کرنے کی توفیق دی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے مومن ہو تب تو یوں سوچنا چاہیے. تو ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہم سے کرا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کراتا ہے، اس کی توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ ہم یہ دعا بھی نہیں کر سکتے، یہ پڑھ بھی نہیں سکتے. اسی کی توفیق ہے کہ جو توفیق سے ملتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ